إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. قابل احترام ماں اور بہنوں, سورۃ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پانچ آیتیں اس سورت کی ہم نے سیکھی ہیں. امید ہے کہ بہت سو نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا. دین کا علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان سطحی طور پر بغیر گہرائی کے دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گہرائی کے ساتھ قرآن کریم کے معانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کو, معانی کو انسان سیکھے, لفظاً لفظاً قرآن کریم کی آیات کے معنی, اس کی تفسیر, اس میں ذکر کیے ہوئے احکام, قرآن کریم کی مثالیں, اس کے واقعات, اس کا شان نزول اور اس میں چھپے ہوئے گہرے معانی جو زندگی کے مختلف مراحل کو, زندگی کے مختلف معاملات کو چھوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے اور زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے. اسی کو تفقہ کہتے ہیں دین کے سلسلے میں, اور اسی کو تدبر کہتے ہیں قرآن کے سلسلے میں. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا, افلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها, یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. لہذا دلوں کا کھلنا یہ ہے کہ ایک انسان کا دل قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے لیے, اس کے مطالب کے لیے کھلے اور وہ قرآن کریم کو گہرائی سے سمجھے. اسی طرح سے دین کے احکام کے سلسلے میں وہ تفقہ والا راستہ اختیار کرے, سرسری علم کی بجائے وہ گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے. عقائد ہیں, احکام ہیں, اخلاق و آداب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. تو دین کی گہری سمجھ, قرآن کا گہرا علم, یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نہیں دیتا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ سب کو دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, گہری سمجھ, گہری سوجھ بوجھ, وزڈم جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے اس کو بہت بڑی خیر, بہت زیادہ خیر عطا کی گئی. تو خیر گہرے علم میں, خیر گہرے علم میں ہے، سطحی علم میں نہیں. دین کے طالب علم گہرے علم کی طلب کریں نہ کہ سطحی علم کی. بہت سارے لوگ سرسری علم پر قانع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک جلد بازی، دوسرے ہمت کی کمی. سطحی علم پر آدمی کیوں راضی ہو جاتا ہے؟ وہ زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا ہے، جلدی جلدی چاہیے. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے. لہذا بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے سب کچھ مل جائے، حالانکہ اہل علم نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا زمانہ چاہیے. اخی لن تنال العلم الا بسته سانبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد ورغبه وصحبه استاذ وطول زمان. لمبا زمانہ اگر آدمی کسی ایک چیز کے پیچھے لگاتا ہے تب جا کر اس معاملے میں اس میں اختصاص پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر گہرائی اس کو ملتی ہے. اور سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین علم جس میں ایک انسان لمبا زمانہ صرف کرے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے. سارے علوم کی جڑ، ساری بھلائی کی جڑ اسی علم میں ہے. لہذا اس بنیادی چیز کو یاد رکھیں کہ علم کے سلسلے میں جلد بازی علم کی گہرائی سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. اور دوسری چیز حوصلے اور ہمت کی کمی، محنت سے جی چرانا. بہت سارے لوگ سرسری چیزیں سیکھ لیتے ہیں گہرائی کے ساتھ نہیں. کیوں؟ ہمت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو سوچتے کہاں ہم سے نہیں ہو پائے گا، یا اتنی محنت ہم سے نہیں ہو پائے گی، کون اتنا یاد کرے، کون اتنا پڑھے، کون اتنا سیکھے، کون اتنا سنے. ہم کو یاد نہیں رہتا ہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو ہمت کی کمی، ارادے کی کمزوری انسان کو محروم کرتی ہے. انسان کی کامیابی اس کے ارادے سے شروع ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نیت کچی ہو تو عمل بھی کچا ہو جاتا ہے. نیت میں اگر فتور ہو، کمزوری ہو، تو اعمال میں بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ پختہ عزم کرتے ہیں، پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، تو بعض اوقات مشکل کام بھی ان کے لیے آسان ہوتے ہیں. تو مجاہدے کا مدار آدمی کے عزم پر ہے. عمل کے مجاہدے کا مدار انسان کے عزم کی پختگی پر ہے. اگر آدمی پختہ ارادہ کرے اور ہمت سے کام لے تو اس کے لیے بہت سارے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں علم کا معاملہ، گہرے علم کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس مشکل گھاٹی کو پار کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں. اس پہاڑی پر چڑھنے، بلندی پر آپ کو جانا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی. ہاں ڈھلان پر سے اترنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. ترقی کے لیے مجاہدہ ہے، زوال کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے. پہاڑ سے نیچے اترنے کے لیے کوئی خاص مجاہدہ نہیں، بڑی آسانی سے نیچے آ جاتے ہیں. لیکن پہاڑ کی چوٹی پر آپ کو پہنچنا ہے، آپ کو اس کے لیے بہت مجاہدہ اور مشقت اٹھانی پڑے گی. آپ کو زمین کی کشش کے خلاف چلنا پڑے گا. تو آپ اگر ترقی چاہتے ہیں علم کے اعتبار سے، اپنے آپ کو آمادہ کریں مجاہدے کے لیے، اور اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ایک ایک تنکا جیسے چڑیا گھونسلے کے لیے جمع کرتی ہے، شہد کی مکھی جیسے ایک ایک پھول سے رس لے کر اپنا چھتا بناتی ہے، اس طرح سے تھوڑا 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 ایک لمبے دور تک علم جمع کرتے کرتے ہم کو علم جمع کرنا چاہیے. علم دھم سے نہیں آ جاتا، بلکہ علم کے لیے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے 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 پھر اپنے دل میں اور اپنی بیاض میں، اپنی نوٹ بکس میں اس کو جمع کرنا پڑتا ہے. ضبط صدر یا ضبط کتاب، یہ دو طریقے علم کی حفاظت کے ہیں. لہذا یہ ایک مقدمے کے طور پر میں نے بات کی، اس لیے کہ ہمارے دروس کے درمیان میں ایک انقطاع واقع ہوا تھا اور بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت طویل ہو رہا ہے. یاد رکھیں گہرا علم طویل ہوتا ہے. سرسری ایک دن میں پوری تفسیر ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی جو اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوتی ہیں، اور ہم اسی طرح سے مر جائیں گے اور یہ آیتیں ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگی کہ اس میں کتنی بہت ساری باتیں چھپی ہوئی تھیں. فعلی کل حال آج ایک بڑی عظیم الشان آیت جو اس سورت کی آیت نمبر 6 ہے اس کا مطالعہ ہم کریں گے. اس آیت میں پچھلی آیت میں اعادہ کرتے ہوئے بتاؤں کہ پہلی آیت میں پہلا جو مسئلہ ہم نے سیکھا وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت کرنا ہے, یہ پہلی چیز جو کہ دین کی اصل ہے. نمبر 2 مرسل یعنی رسول کا احترام, صاحب وحی کا احترام, رہنما اور اسوہ کا احترام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, یہ دوسری چیز. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پر مقدم رکھنا حاجات کے اعتبار سے, یعنی آپ کو ترجیح دینا آپ کے آرام کو, آپ کی راحت کو, آپ کے ذاتی معاملات کو ترجیح دینا اپنی ضرورت پر. کیونکہ بعض لوگ آئے اور انہوں نے شور مچایا, باہر آئیے ہمارا مسئلہ ہے اس کو حل کیجئے, تو یہاں پر یہ سکھایا گیا کہ تم کو اپنی ضرورت پیچھے رکھنا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت, آپ کی حاجت, آپ کا آرام, آپ کی ذاتی زندگی کو مقدم رکھنا چاہیے. تو تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے پر دوسرے کو اور خصوصاً اہل علم کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے اپنے اوپر ترجیح دو. تو یہ جو صبر اور انتظار اور اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا, یہ تیسرا ادب سکھایا گیا ہے. اب ترجیح اور ادب اور تعظیم اور ماتحتی کے بعد اب ایک اور اصول یہاں پر سکھایا جا رہا ہے جو سماج میں ضروری ہے, جس کی پاسداری, جس کا لحاظ سماج کے لیے ضروری ہے. اور یہاں پر اس آیت کے ضمن میں اس کے دو پہلو ہیں, ایک علمی اور ایک سماجی اور اخلاقی. اس آیت میں جو آیت نمبر 6 آج ہم جس کا مطالبہ کریں گے, اس کے دو آسپیکٹس ہیں, دو پہلو ہیں. ایک اخذ علم کے اعتبار سے, علم لینے کے اعتبار سے, اور اس کا دوسرا پہلو ہے سماجی, علم دینے کے اعتبار سے. تو اس کو ہم اس پر غور کریں گے انشاءاللہ, اور اس میں جو باتیں چھپی انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے جو علماء نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر سے اہل ایمان کو خطاب کیا, مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, ان اگر جاءکم تمہارے پاس آئے فاسق, ایک فاسق, فاسق اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں تقویٰ کا خصوصی اہتمام نہ کرتا, جس سے بعض ایسی باتیں بھی صادر ہوتی ہوں جو تقویٰ کے خلاف ہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ, فسق کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی شریعت اور اللہ کی شرعی حدود سے باہر نکلنا ہے. جیسے ابلیس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربه, ابلیس جنات میں سے تھا, سورہ کہف میں اللہ نے کہا ہے کان من الجن, وہ جنات میں سے تھا, ففسق عن امر ربه, تو اپنے رب کے حکم سے وہ نکل بھاگا. تو فسق کے معنی خروج کے ہوتے ہیں, فسق کے معنی عربی زبان میں خرج خروج کے ہوتے ہیں, باہر نکلنا. تو جو انسان کسی ایک معاملے میں یا کئی معاملات میں اللہ کی شرعی حدود سے باہر نکل جائے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ, نبأ کے معنی ہے خبر, عما يتساءلون عن النبأ العظيم, نبأ کے معنی ہے خبر کے. اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے, کوئی نیوز لے کر آئے, فتبینوا, تو اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لو, ان تصیبوا قوما, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پر اعتماد کرنے کی وجہ سے تم کسی قوم کے خلاف قدم اٹھا لو, ان کو تکلیف اور نقصان پہنچا دو, ان کے خلاف کوئی کاروائی کرو, بجہالت, جہالت میں, لا علمی کی بنیاد پر, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور پھر تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا، جو اقدام کیا، جو کاروائی کی کسی کے خلاف، تم اس پر نادم ہو جاؤ، تم شرمندہ ہو جاؤ کہ میں نے کیا کیا۔ اس آیت میں یعنی بہت بڑی برائی اور بہت بڑی خرابی جو سماج میں ہوتی ہے، اس خرابی کو ختم کرنے کی بات بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ ایک انسان کسی ایسے انسان کی خبر کی بنیاد پر قدم اٹھائے جس کی بات معتبر نہیں ہے، اور ایسا قدم اٹھائے جس سے کسی کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے اور بعد میں پتہ چلے کہ جو بات اس نے بتائی تھی وہ معتبر نہیں تھی، جھوٹ تھی، صحیح نہیں تھی، اور میں نے اس کے جھوٹ کی بنیاد پر، اس کی غلط بیانی کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر میں نے کسی کے خلاف کاروائی کر لی اور میں نے کسی پر ظلم کر دیا، اور پھر انسان نتیجے میں کیا ہو، فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اپنے کیے پر تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایسی برائی ہے جو اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی، یہ ہر زمانے میں پائی جاتی ہے کہ ایک انسان بعض ایسی خبروں کی بنیاد پر جو قابل اعتماد نہیں ہوتی ہیں کوئی قدم اٹھاتا ہے، بعض اوقات وہ قدم کسی کے خلاف ہوتا ہے، کوئی آ کے کسی کے خلاف بتاتا ہے اس نے تمہارے بارے میں ایسا کہا، وہ ایسا کر رہا ہے، اور پھر یہ انسان کوئی ایسی کاروائی کرتا ہے اس کے خلاف جس سے اس انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے جس کے بارے میں غلط خبر آئی تھی۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ کسی نے ایسے ہی اپریل فول کے طور پر کہا تھا، یا بعد میں پتا چلتا ہے کہ کسی نے دشمنی میں اس کے خلاف بھڑکانے کے لیے ایسا کہا تھا، اور میں نے کیا کر دیا، میں نے تحقیق کی ہوتی تو میں کسی کے خلاف ظلم نہیں کرتا، لیکن نقصان کے بعد ندامت، نقصان کے بعد ندامت نقصان کو واپس سے ختم نہیں کر پاتا ہے۔ ایک انسان کوئی نقصان کر بیٹھے اور اس کے بعد شرمندہ ہو، اس کے بعد توبہ کرے، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن نقصان کی بھرپائی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے اس کو، توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن کیا نقصان کی بھرپائی ہوتی ہے؟ نہیں۔ ایک انسان کسی کی عزت خراب کر دے، دنیا میں اس کو بدنام کر دے، اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا، وہ معافی بھی مانگ لے، اللہ سے بھی توبہ کر لے، لیکن پھر اس کے بعد جو بدنامی اور جو نقصان اس انسان کا ہوا ہے اس کی بھرپائی ہوتی ہے؟ نہیں۔ یہ سب کچھ کس بنیاد پر کیا؟ کسی ایسے انسان کی خبر کی بنیاد پر جس کا معتبر ہونا مسلم نہیں ہے، جو انسان جو واقعی سچا تقوی کا اہتمام کرنے والا خیرخواہ نیک انسان نہیں ہے، یوں ہی اس نے بول دیا اور ہم نے مان لیا، اور اس کے بعد ہم نے بہت کچھ کر لیا اور بعد میں ہم پریشان اور نادم ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے، اس کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اس آیت کے دو پہلو ہیں، ایک علمی اور دوسرا سماجی یا اخلاقی۔ علمی پہلو کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں خبر میں دو قسم کی خبریں ہوتی ہیں، ایک دینی اعتبار سے، ایک دنیوی اعتبار سے۔ دینی خبر میں کیا ہے؟ ایک انسان بتائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تو خبر ہے۔ یا کوئی آدمی کہے فلاں عالم صاحب نے ایسا کہا، یہ بھی خبر ہے۔ تو دینی خبریں چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، رسول کے بارے میں ہو، یا اہل علم کے بارے میں ہو، جو دین کے معاملات میں ہو، ایسی خبریں اگر کوئی ایسا آدمی لاتا ہے جو معتبر نہیں ہے، جس کا تقویٰ مسلم نہیں ہے، ایسے آدمی کی خبر پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ موٹے الفاظ میں اس آیت کو اہل علم نے، خاص طور سے محدثین نے بنیاد بنایا کہ ہم حدیث اگر قبول کریں گے تو ایسے راوی سے لیں گے جو معتبر ہو۔ یہ بہت بڑا اصول ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج آپ سنتے ہیں فلاں حدیث اگر کوئی بیان کرتا کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کمزور ہے. نبی کی بات کبھی کمزور نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی کے نام سے اگر کوئی آدمی کوئی خبر بیان کر رہا ہے، اگر براہ راست نبی ہم سے بیان کرتے علیہ الصلوۃ والسلام تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبر ہم تک پہنچنے میں کئی لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں. اب ان لوگوں کا معتبر ہونا ضروری ہے اس خبر کے معتبر ہونے کے لیے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اگر اعتماد کے لائق نہیں ہو، اگر وہ کوئی خبر تمہارے پاس لاتا ہے اس خبر کو تم قبول نہیں کرو گے، ہاں اس کو چھوڑ بھی نہیں دو گے، کیونکہ کیا کہا فتبینوا، تحقیق کرو، نظر انداز بھی نہیں کریں گے. آگے ہم تفصیل سے علماء کے اقوال دیکھیں گے، لیکن اجمالی طور پر یہاں یہ بتا رہا ہوں یہ آیت بنیاد ہے محدثین کے راویوں کی خبر قبول کرنے یا نہ کرنے میں. حدیثوں کو ضعیف قرار دینا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ایک حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ کئی اسباب اس کے ہیں، اس کو یاد رکھیں جو میں بتا رہا ہوں. ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے کئی وجوہات سے، ان میں سے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں. حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف، کمزور. ضعیف کے معنی کیا ہے؟ کمزور. حدیث ضعیف ہوتی ہے، بخلق الانسان ضعیفا، اللہ نے کہا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو ضعیف کے معنی. اسی لیے ہمارے یہاں جو بزرگ ہوتے ہیں، عمر دراز ہوتے ہیں، ان کو ضعیف کہتے ہیں. ضعیف کا مطلب بوڑھا نہیں ہوتا ہے، ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وخلق الانسان ضعیفا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان بوڑھا پیدا کیا گیا ہے، نہیں، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ اس کے دو بنیادی اسباب ہیں. ایک، راوی کا غیر عدل ہونا، اور دوسرا راوی کا غیر ضابط ہونا. غیر عدل کا مطلب کیا؟ اس کا تقوی قابل اعتماد نہ ہو، اس کی دینداری، اس کا گناہوں سے بچنا، اس کا برائیوں سے اور بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو بچانا اس کا اہتمام نہیں کرتا ہو، بلکہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو یا جھوٹ بولتا ہو، تو ایسا آدمی جو فسق و فجور میں ملوث رہتا ہے ایسے آدمی کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے دوسری وجہ ہے کہ اس کی یادداشت کمزور ہے. اس آدمی کی جو حدیث بیان کر، آج تو ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں رہی اس اعتبار سے کہ حدیث کی کتابوں میں حدیثیں آ گئی ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے خبروں کے سلسلے میں اصول اسلام کا محدثین کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی متقی نہیں ہے اور کوئی خبر وہ لے کر آتا ہے، خاص طور سے کوئی اہم خبر، تو اس کی خبر پر پوری طرح سے اعتماد نہیں کریں گے، کراس چیک کر لیں گے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی یادداشت کمزور ہے، ایسے انسان کی خبر کی بنیاد پر، اس کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کے سپورٹ میں کوئی اور انسان نہ بولے. تو یہ دو بنیادی سبب ہیں کسی حدیث کے قبول نہ کرنے کے محدثین کے نزدیک. تو یہ جو پہلا ہے غیر عدل، اسی کے لیے اصول کہاں سے آیا؟ یہ اصول کہاں سے آیا کہ ہم ایسے آدمی کی حدیث نہیں لیں گے جو فاسق ہو، جو تقوی والا نہ ہو، جو بدعات میں مبتلا ہوتا ہو، جو اخلاقی اعتبار سے گراوٹ میں ہو، جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی محدثین نے کہا. کیوں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی آیت ہے. تو یہ آیت طلب علم کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ فاسق اگر کوئی بات دین کی بتاتا ہے کوئی خبر ایسی لاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, کیونکہ قرآن میں تو اب مسئلہ نہیں رہا, متواتر ہے قرآن, سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی کیا بدل کرے گا. لیکن حدیث کے بارے میں, حدیث چونکہ ایک ایک آدمی نے بھی نقل کی ہے, لہذا اس حدیث کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا بیان کرنے والا کیسا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں, اس کا شان نزول کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. ایک لمبی روایت ہے, میں سمجھتا ہوں روایت پڑھنا بہتر رہے گا. حارث ابن ابی ضرار الخزائی کہتے ہیں, قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی الی الاسلام. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, قدمت آیا, قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی الی الاسلام, آپ نے مجھے دعوت دی اسلام کی طرف. فدخلت فیہ, میں اسلام میں داخل ہو گیا. واقررت بہ, اور میں نے آپ کی باتوں کا, تمام باتوں کا اقرار کیا, اسلام کا اقرار کیا. فدعانی الی الزکاۃ, آپ نے مجھ کو زکوٰۃ کی دعوت دی, یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے کہا, زکوٰۃ کا حکم سنایا. فاقررت بہا, میں نے اس کو بھی مان لیا. وقلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, ارجع الی قومی, میں لوٹتا ہوں اپنی قوم کی طرف, میں اپنی قوم کی طرف واپس جا رہا ہوں. فادعوہم الی الاسلام, اور میں انہیں بھی اسلام کی دعوت دوں گا. وادا الزکاۃ, اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کروں گا. فمن استجاب لی جمعت زکاتہ, جو بھی میری بات مانے میں اس کی زکوٰۃ جمع کروں گا. اور فیرسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا لابان کذا وکذا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف, اپنی طرف سے ایک رسول بھیجیں. رسول کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی جس کو کسی پیغام یا کام کے ساتھ بھیجا جائے. تو آپ میری طرف فلاں وقت میں, ابانی کذا وکذا, فلاں وقت میں آپ کوئی آدمی بھیجیے. لیأتیک ما جمعت من الزکاۃ, تاکہ وہ آپ کے پاس میری طرف سے جو جمع کی ہوئی زکوٰۃ تھی وہ لے کر آئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول, میں اسلام تو مان لیا, زکوٰۃ کا حکم بھی میں نے مان لیا, اب میں اپنی قوم میں جاتا ہوں اور قوم کو بھی دعوت دیتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ تم کو زکوٰۃ دینا واجب ہے, لازم ہے. اب ان میں سے جو لوگ زکوٰۃ دیں گے وہ میں سب جمع کروں گا, آپ آدمی بھیجیے, وہ ساری زکوٰۃ جمع کر کے ہم ان کو, اس آدمی کو دیں گے. فلما جمع الحارث الزکاۃ ممن استجاب له, پھر جب جمع کی حارث رضی اللہ تعالی نے وہ ساری زکوٰۃ جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی تھی, ممن استجاب له, وبلغ الابان الذي اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبعث اليه, اور جب وہ وقت آ گیا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے پاس زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے آدمی بھیجیں, احتبس علیہ الرسول فلم یاتیہ, تو وہ جو رسول تھا جس کو آپ نے بھیجا تھا وہ گیا ہی نہیں, وہ اس کے پاس, ان کے پاس گیا ہی نہیں. فلم یاتیہ فظن الحارث انه قد حدث فيه سخطۃ من اللہ عز وجل ورسوله. حضرت حارث رضی اللہ تعالی جب دیکھا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, تو انہوں نے گمان کیا کہ شاید کچھ ایسا ہم سے ہوا ہے, کوئی غلطی ہم سے ہو گئی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں, کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے. آپ نے, رسول ہیں, وعدہ کیا تھا بھیجیں گے, میں نے بات کی ہے, جب آپ نے نہیں بھیجا کسی کو زکوٰۃ لینے کے لیے تو شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی, آپ ناراض ہیں اور آپ ہم سے اعراض کر رہے ہیں. فدعا بثروات قومی, ثروات قوم کے اشراف, فدعا بثروات قومی ہی فقال لهم, حضرت حارث نے اپنی قوم کے شرفا کو, بڑے لوگوں کو, ذمہ داروں کو, تجربہ کار لوگوں کو جمع کیا اور کہا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان وقت لی وقتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، یرسل الی رسولہ، کہ آپ ہمارے پاس اپنا ایک پیغمبر بھیجیں گے، زکاۃ جمع کرنے کے لیے آدمی بھیجیں گے، لیقبض ما کان عندی من الزکاۃ، کہ میرے پاس جو زکاۃ جمع ہوگی وہ قبول کرے اور لے جائے رسول کے پاس، وليس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ غور کریں، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ صفت انسان کی کہ انسان وعدہ خلافی نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ ولا ارى حبس رسوله الا من سخطة كانت، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی طرف سے رسول نہیں آیا ہے، آدمی نہیں آیا ہے، شاید وہ آپ کی ناراضگی ہی کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ فانطلقوا، تو چلو، فنأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولید بن عقبہ الی الحارث، یہاں بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو حارث کے پاس بھیجا، ولید ابن عقبہ کو حارث کے پاس بھیجا، لیقبض ما کان عندہ مما جمع من الزکاۃ، کہ جو زکات انہوں نے جمع کی وہ لائیں۔ وہ آدمی کون تھا جس کو بھیجا تھا؟ ولید ابن عقبہ، یہ صحابی ہیں۔ فلما ان سار الولید حتی بلغ بعض الطریق فریقہ، جب حضرت ولید راستہ پار کرتے 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 ایک جگہ پہنچے، فریقہ، گھبرائے، ڈرے، فرجع، اور واپس لوٹائے۔ کیوں واپس لوٹائے آگے ہم دیکھیں گے۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقال یا رسول اللہ ان الحارث منع عن الزکاۃ، اور کہا اللہ کے رسول حارث نے زکات روک لی ہے، وہ اراد قتلی، اور میرے قتل کے ارادے پر ہیں، میرے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ وضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البعث الى الحارث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے ایک لشکر حضرت حارث کی طرف روانہ کیا۔ فاقبل الحارث باصحابہ اذ استقبل البعث وفصل من المدینہ، مدینہ سے یہ لشکر نکل گیا، وہاں سے حضرت حارث نکل گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ لقیہم الحارث، اب راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، لشکر کی اور حضرت حارث اور ان کے ساتھ والوں کی۔ وہ آ رہے ہیں مدینہ اور یہ مدینے والے جا رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے یا تحقیق کرنے کے لیے۔ وقالوا هذا الحارث، لوگوں نے کہا دیکھو یہ حارث ہے۔ فلما غشیہم قال لهم الى من بعثتم، جب ملاقات ہوئی اور قریب ہوئے تو کہا کہ پوچھا ان سے لشکر والوں سے کس کی طرف جا رہے ہوں؟ قالوا الیک، لشکر والے کا تمہاری طرف آ رہے تھے۔ قال ولینا، کیوں؟ قالوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بعث الیک الولید ابن عقبہ فزعم انک منعته الزکاۃ واردت قتلہ، لشکر والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف ولید ابن عقبہ کو بھیجا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ تم نے زکات روک لی اور ان کے قتل کا بھی ارادہ کیا۔ قال اللہ، نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، والذی بعث محمدا بالحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما رأیتہ بتا، میں نے تو ان کو دیکھا تک نہیں، ما رأیتہ بتا ولا اتانی، اور نہ وہ میرے پاس آئے۔ فلما دخل الحارث على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حارث اب یہ مدینہ آئے لشکر کے ساتھ، لشکر والوں نے حملہ نہیں کیا، قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو لے کر مدینہ آئے۔ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا منعت الزکاۃ واردت قتل رسولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حارث، تم نے زکات روک لی اور میرے بھیجے ہوئے آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تم نے؟ قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني. وہی بات کہی کہ اس ذات کی قسم اے اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہ میں نے ان کو دیکھا نہ وہ میرے پاس آئے. وما اقبلت الا حين اقتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں تو بس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کی طرف سے آپ کا رسول آیا ہی نہیں، رکا رہا. خشیت ان تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ اس کا رسول ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اور ناراض ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس آدمی نہیں بھیجا، ایسا تو نہیں ہے، اس لیے میں خود چل کے آیا ہوں. قال فنزلت الحجرات يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الى هذا المكان فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم دیا گیا کہ خبر قبول کرنے میں مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 3088 پر اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ صحیح ہے، اور متعدد محدثین نے اور مفسرین نے بھی اس حدیث کو اس آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے، اب کئی سوالات کھڑے ہوں گے، کہ وہ کیوں واپس لوٹے، ایسا کیوں کہا؟ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کیوں واپس لوٹے؟ امام البغوی نے کہا ہے اپنی تفسیر میں، تفسیر بغوی، یہ بہت ہی پرانی تفسیر ہے، امام البغوی کہتے ہیں نزلت فی الولید ابن عقبہ ابن ابی معیط بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا. یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنی مصطلق کے پاس بھیجا. وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. حضرت ولید اور بنی مصطلق کے درمیان جاہلیت میں عداوت تھی، ان کے درمیان جنگ اور جھگڑا تھا جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے. فلما سمع به القوم تلقوه تعظیما لامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ یہاں سے نکلے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے بنی مصطلق کے لوگ بھی اپنے گھروں سے نکلے استقبال کرنے کے لیے. فحدثه الشیطان انہم یریدون قتلہ فہابہ. شیطان نے ان کے دل میں ڈالا، دیکھو تیرے لیے نکلے ہیں، اب تیری خیر نہیں، وہ لوگ اس کو قتل کریں گے. کیوں؟ جاہلیت کے زمانے کا بدلہ تو اسے لیں گے. ان کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک خیال ایسا گھر کر لیتا ہے کہ گویا وہ حقیقت ہو، اور آدمی اسی کو سچائی سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے. تو ان کے دل میں پہلے سے آدمی ڈرا ہوا ہو، پہلے سے آدمی ایسے قوم کی طرف جا رہا ہے جس سے پہلے اس کی جنگ تھی، اب اگر اس کو معلوم پڑے کہ وہی تجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہو لوگ، یعنی ایسا کر رہے ہیں سب مل کے نکل کے باہر آ رہے ہیں میرے استقبال کے لیے، نہیں ہو سکتا کچھ گڑبڑ ہو. شیطان نے دل میں کیا ڈالا؟ وہ تیرا قتل کرنا چاہتے ہیں، تیرے قتل کے لیے باہر نکلے ہیں، جیسی تو پہنچے گا قتل کر دیں گے. اب ان کے دل میں بات ایسی بیٹھی کہ واپس لوٹے. فرجع کہتے ہیں فہابہم، یہ ڈر گئے. فرجع من الطریق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹے. وقال ان بنی المصطلق قد منعوا صدقاتهم وارادوا قتلی، اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول انہوں نے زکات دینے کی بجائے میرے قتل کا ارادہ کیا، اس لیے میں واپس آ گیا. تو ان کا جو گمان تھا انہوں نے اس کو حقیقت سمجھ لیا، اور آ کے وہی بات اپنے گمان کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی ہے. کتنا ہوتا ہماری اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہی ہے کہ کوئی خیال ہمارے دل میں آتا ہے کسی کے بارے میں، یا کوئی آدمی آ کے ہم کو ادھوری بات بتاتا ہے اور ہم اس پر قلعہ تعمیر کر لیتے ہیں، اس ادھوری بات پر، اس وسوسے کی بنیاد پر ہم ایک پوری خبر بنا لیتے ہیں اور ہمارے دل میں وہ خبر ایسے بیٹھ جاتی ہے گویا کہ وہ سچائی ہو، اور ہم اسی کی بنیاد پر قدم اٹھاتے ہیں اور اسی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ سوچیے، وہ کہتے ہیں دیکھو اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت ایسی ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ دلوں کا حال. آپ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یقیناً دلوں کا حال اگر فلانے بابا جانتے ہیں کوئی کہے تو مشرک، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا نہیں. بعض اوقات ایک انسان اپنے گمان کو یقین بنا دیتا ہے، اپنے گمان کو یقین کا درجہ دے دیتا ہے. لہذا یاد رکھیں، یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی اس معاملے میں، کہ ان سے ان کے دل میں جو شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ وسوسہ ان کے دل سے ایسے چمٹ گیا کہ گویا کہ حقیقت ہو، اور انہوں نے جا کر وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، کہا کہ وہ میرا قتل کرنے والے ہیں. وہ قبیلے سے نکلے اپنے میرا قتل کرنے کے لیے، اور زکات وکات دینے والے کوئی معاملہ نہیں، وہ تو الٹا میرا قتل کر رہے تھے. اور وہاں وہ لوگ باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ ان کا استقبال کرنے کے لیے کہ پہلی مرتبہ رسول کی طرف سے ایک آدمی آ رہا ہے، کیوں نہ ہم جا کے اس کا استقبال کریں اور ہم اس کو اپنی طرف سے زکات دیں. تو یہ سارا معاملہ آپ دیکھیں، آگے گمان کا بھی معاملہ آئے گا، اس پر بھی تفصیلی ہم گفتگو کریں گے. اس میں یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی خبر پر اعتماد کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، لہذا کہا گیا کہ ان جاءکم فاسقم بنبئ فتبینوا. اس آیت سے اب کیا احکام مستنبط ہوتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ علمی اصول اس سے ملتے ہیں حدیثوں کی یا خبروں کی قبولیت کے سلسلے میں. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں ففیہ دلیل علی ان خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فیہ کما ذکرنا. کہتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ سچے کی خبر قبول کی جائے گی، جھوٹے کی خبر رد کر دی جائے گی، اور کوئی فاسق ہے تو اس کی خبر پر توقف کیا جائے گا. خبر کے سلسلے میں تین درجات ہیں، اس کو یاد رکھیے. ایک ہے قبول مطلقاً، دوسرا ہے رد مطلقاً، تیسرا ہے توقف. خبر کی تین حالتیں ہوتی ہیں ہمارے قبول کرنے کے اعتبار سے. ایک تو یہ کہ ہم قبول کر لیں، ایک ہے ہم رد کر دیں، ایک ہے کہ ہم انتظار کریں گے، چیک کریں گے، کنفرم کریں گے، تحقیق کریں گے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے، کیونکہ کیا کہا؟ فاسق اگر کوئی خبر لائیں تو اس کی تحقیق کر لو، یہ نہیں کہا اس کو سرے سے رد کر دو، یہ بھی نہیں کہا کہ قبول کر لو. کہتے ہیں ففیہ دلیل علی ان خبر الصادق مقبول. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سچا انسان کوئی خبر لاتا ہے اس کی خبر قبول کر لینا چاہیے، لیکن کوئی جھوٹا خبر لائے اس کی خبر مردود ہوگی، اور کوئی فاسق خبر لائے جو بدعت میں مبتلا ہوتا ہو یا بعض گناہ اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، تقویٰ کا اہتمام اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ خبر الفاسق متوقف فی کما ذکرنا. فاسق کی خبر پہ توقف کیا جائے گا. توقف کے معنی ہیں رکنا، رکنا، انتظار کرنا. ولہذا کان السلف یقبلون روایات کثیر من الخوارج المعروفین بالصدق ولو كانوا فساقا. کہتے اسی لیے سلف خوارج کی روایتیں بھی قبول کرتے. خوارج یہ پہلا فرقہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے اسلام کی تاریخ میں، جنہوں نے صحابہ سے جنگ کی، تو کہتے ہیں اسی لیے سلف خوارج کی بھی بہت سے خوارج کی خبریں روایات قبول کرتے تھے. المعروفین بالصدق جو سچ بولنے کے لیے معروف تھے, تھے وہ فاسق بدعتی لیکن کیسے تھے, سچے تھے, لہذا ان کی روایت سلف نے قبول کی. ولو کانوا فساقا اگرچہ وہ فاسق تھے, اگرچہ وہ بدعتی تھے گمراہ تھے لیکن ان کی روایت سلف نے قبول کی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ راوی ضعیف ہے یہ بدعتی ہے پھر بھی بخاری کی روایت میں کیسے آ گیا, تو یہی اصول ہے کہ اگر کہیں سے اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے تو اس خبر کو قبول کیا جائے گا اگر وہ آدمی سچا ہے. اگر وہ آدمی سچا ہے تو اس کے سچ کی وجہ سے اس کی خبر قبول کی جائے گی, اس لیے کہ خبر کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے امام مسلم نے بتایا ہے کہ فاسق کی روایت جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو مردود کے حکم میں رہے گی, یعنی توقف اس کو کیا جائے گا یعنی کہ قبول کر لے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ وَفَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى, جان لے اللہ تعالیٰ تجھ کو توفیق دے, اَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ, ہر ایک پر یہ بات واجب ہے, عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها, جو صحیح حدیثیں صحیح روایات اور کمزور روایات میں تمیز کر سکتا ہے فرق کر سکتا ہے, وثقات الناقلين لها من المتهمين, اور معتبر راویوں معتبر نقل کرنے والوں اور تہمت والے راویوں میں فرق کر سکتا ہے, اس کے لیے لازم ہے اللہ یروی منہا الا ما عرف صحت مخارجہ, کہ وہ صرف ایسے لوگوں سے روایت نقل کریں جن کا سچا ہونا معتبر ہونا ثقہ ہونا معروف ہو. کہتے ہیں والستارۃ فی ناقلیہ, اور جس حدیث کے نقل کرنے والوں میں پاک دامنی ہو اور ان کے اندر صیانت ہو صفائی ہو گناہ سے بچنا ان کی زندگی میں ہو, وَأَن يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَلَىٰ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ, اور وہ بچے ان لوگوں سے روایت لینے سے جن پر جھوٹ کی تہمت ہو جو حدیث کے یا سنت کے معاندین ہیں جو اہل بدعات ہیں ان سے روایت لینے سے بچے. والدلیل على ان الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه, جو بات ہم نے بیان کی ہے جس کے خلاف کو قبول نہیں کرنا چاہیے, قول اللہ جل ذکره یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت ہے. امام مسلم یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام مسلم کہتے ہیں جس آدمی میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ صحیح روایت اور ضعیف روایت میں تمیز کر سکتا ہے, اور جس میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ معتبر اور غیر معتبر حدیثوں کی نقل کرنے والے معتبر اور غیر معتبر لوگوں میں فرق کر سکتا ہے, اس کے لیے صحیح نہیں کہ ان کی روایت قبول کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. اسی طرح فرماتے ہیں وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء, تم انہی کی گواہی قبول کرو جن سے تم راضی, ایسے ہونا چاہیے دینی اعتبار سے رضامندی کی زندگی میں ہو, یعنی ان سے اہل حق راضی ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال عز وجل وَأَشْهِدُ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اپنوں میں سے تم ان کو گواہ بناؤ جو ذوی عدل, میں نے جیسے شروع میں کہا تھا عدل اور ضبط یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, تو عدل کا مطلب کیا ہے؟ تقوی والا ہونا, قابل اعتماد ہونا. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَأَشْهِدُ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, تم گواہ اپنوں میں سے ان کو بناؤ جو ذوی عدل ہوں یعنی قابل اعتماد ہوں, قابل اعتماد ہوں. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول. امام مسلم کہتے ہیں اپنے مقدمے میں جو کچھ ہم نے آیتیں بیان کی ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فاسق کی خبر ساقط ہے غیر مقبول ہے. وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ اور جو آدمی غیر عدل ہو متقی نہ ہو اس کی گواہی بھی مردود ہے. خلاصہ کلام یہ کہ آپ جو سنتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا نقل کرنے والا صحابہ سے ایسا آدمی یا صحابہ کے بعد ایسا آدمی ہوتا ہے جو نیک نہیں ہوتا ہے، جس کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوتا ہے. لہذا اس آدمی نے نبی کے نام سے ایک بات کہی ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ خبر ہے. جب دنیا کی خبر معتبر سے لینا چاہیے، جب دنیا کی خبر میں ایک فاسق کی خبر کو قبول نہیں کرنا چاہیے دنیا کے معاملات میں، تو دین کے معاملات میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو بات کہی جائے اس میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. ایسی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا سچا ہونا، اس خبر کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو. اللہ تعالی نے یعنی یہاں پر امام شنقیطی کہتے ہیں، امام شنقیطی کہتے ہیں وَصَّرَّحَ تَعَالَى فِي مَوْدِعٍ آخَرَ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی یہ بات کہی ہے، بِالنَّهِ عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ، کہ فاسق کی شہادت، فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ انہوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایک آدمی اگر کسی پاک دامن عورت کے بارے میں زنا کی تہمت لگاتا ہے، غور کریں اس آیت پر، یہ سورہ نور کی آیت ہے. ایک نیک سیرت عورت ہے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ یہ عورت زناکار ہے، نعوذ باللہ، بد اخلاق ہے، بد چلن ہے، اس نے زنا کیا ہے. اب اس سے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے، اسلامی اصول کیا ہے؟ چار گواہ لانے پڑیں گے، گواہ لاؤ. میرے پاس کوئی گواہ نہیں، اس کو 80 کوڑے لگاؤ. ایک عورت پر، ایک نیک عورت پر اس نے زنا کی تہمت لگائی اور گواہ نہیں لایا. اگر گواہ نہیں لاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ صرف یہ کہ 80 کوڑے لگائیں گے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی مردود، یہ کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتے ہیں، یہ گواہ نہیں بن سکتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ فاسق ہیں. تو بتایا کیا؟ فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے. یہی بات اس آیت میں بھی آئی، اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا، فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے. کہتے ہیں وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، علماء میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَعَدَمِ قَبُولِ خَبَرِهِ، کہ فاسق کی گواہی رد ہے اور اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی. یہ اضواء البیان میں امام شنقیطی نے بات کہی ہے. اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ فاسق کی گواہی مردود ہے اور اس کی لائی ہوئی خبر قبول نہیں کی جائے گی. گواہی اور خبر میں قدر فرق ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو گواہ بناتا ہے، میں گواہ ہوں ایسا ہوا، اور کبھی خبر ہوتی ہے کہ میں نے سنا ہے ایسا ایسا ہے، تو گواہی میں آدمی خود موجود ہوتا ہے، لیکن خبر کسی چیز کی دے ضروری نہیں کہ وہ خود بھی موجود ہو، کسی سے سنا ہو. تو اگر کوئی آدمی کوئی خبر لاتا ہے اور وہ فاسق ہے، اس کی خبر پر توقف کیا جائے گا جب تک کہ اس کی خبر کی دوسری جگہ سے تصدیق نہ ہو، قبول نہیں کریں گے. یہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے فتبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے کہ اللہ نے کہا, اس کو رد کر دو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبینوا, اس کی تحقیق کرو. امام الطبری فرماتے ہیں فتبینوا بالباء بمعنی امہلوا حتی تعرفوا صحتہ لا تعجلوا بقبولہ. فتبینوا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں امہلوا, انتظار کرو, ڈھیل دو. امہلہ کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا, ڈھیل دینا. امہلوا حتی تعرفوا صحتہ, انتظار کرو, اس کو چھوڑے رکھو معاملے کو یہاں تک کہ اس کا سچا ہونا, صحیح ہونا تم کو معلوم ہو جائے. لا تعجلوا بقبولہ, اس خبر کے قبول کرنے میں جلد بازی مت کرو, جلد بازی نہ کرو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والتبین طلب بیان حقیقته والإحاطة بما بها علما. کہتے ہیں تبین کا مطلب کیا ہے؟ فتبینوا, کہتے ہیں تبین کا مطلب ہے کسی چیز کی حقیقت اور اس کی وضاحت طلب کرنا اور ہر طرف سے اس کے علم کا احاطہ کرنا. یعنی مثلا کوئی آدمی آ کے کوئی خبر دیتا ہے, تو اگر وہ آدمی فاسق ہے, متقی نہیں ہے, تو ایسے آدمی کی خبر فوراً قبول نہ کی جائے, بلکہ کسی اور ذریعے سے کہا دیکھو چیک کرو. جیسے مثلا کوئی کہہ دے تو آپ نے فون کر کے اس علاقے میں چیک کیا, بھئی آپ کے یہاں پر فلاں نے کہا کہ آپ کے یہاں پہ فساد ہو گیا ہے, مسلمانوں کو مار کاٹ رہے ہیں, ایسا کوئی بول رہا ہے, میرے پاس ایک میسج آیا ہے. اب آپ نے اسی علاقے میں فون لگایا کسی سچے آدمی کو جو بصیرت رکھتا ہے, سمجھدار ہے, جھوٹ نہیں بولے گا, اس کو آپ نے فون لگا کے پوچھا, اور آپ نے پوچھا ایسا ایسا مجھ کو خبر ملی کہ آپ کے یہاں ایسا ہوا ہے, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, صحیح ہے؟ کہا کہ نہیں, ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے وہ کہیں ہاں لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بس ایسی چھوٹا موٹا واقعہ ہے. لیکن اس بیان کرنے والے نے کیا کہا, بہت بڑا معاملہ وہاں پر ہے, دکانیں جل رہی ہیں, مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بات کو بہت بڑا چڑھا کے بولتے ہیں تاکہ ان کی بات قبول کی جائے. کبھی یہ خبر فساد کے بارے میں ہو سکتی ہے, کبھی یہ خبر کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ فلانی دیکھیے وہاں کھڑی ہوئی تھی باہر, فلانا آدمی آیا اور اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے گیا. کیا مسئلہ ہے, کیا نہیں ہے, تحقیق نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کا محرم ہو, ہو سکتا ہے بہت ایمرجنسی میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ مجبوراً اس کو جانا پڑا گاڑی میں, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے, فوراً جانا پڑا اس کو. یا کسی اور معاملات میں کسی عالم کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی ہے, کسی عام انسان کے بارے میں, پڑوسی کے بارے میں, رشتہ دار کے بارے میں ہو سکتی ہے. زندگی کے کئی معاملات ہوتے ہیں, کوئی ایسا آدمی آ کے خبر دیتا ہے جس کا کردار پختہ نہیں ہے. لیکن انسان کی طبیعت ایسی خبروں کے قبول کرنے کی طرف بہت تیزی سے دوڑتی ہے. اچھی خبر قبول کرنے میں اتنا انسان کا جذبہ اور تیزی نہیں ہوتی ہے جتنی کسی کی عزت کے بارے میں بگاڑ والی خبر ہو, کان لگا کے سنیں گے. جیسے مثلا آپ کچھ کام میں بزی ہیں اور کوئی آ کے کہہ رہا ہے فلاں صاحب بہت سخی ہیں, غریبوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر تلاوت کرتے ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, آپ اپنے کام میں لگے رہیں گے, اتنا کوئی زیادہ انٹرسٹ اس میں نہیں لیں گے. لیکن کوئی آ کے کہے سنا ہے فلانے کی لڑکی بھاگ گئی, سنا ہے فلانے بیوی شوہر میں جھگڑا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا تھا وہ ایسا کر رہے تھے, ان کے بیٹے کا ایسا ہو گیا پولیس اٹھا کے لے گئی, ان کا فلانے کا ایسا ہو گیا, بری خبر جس میں کسی کی بے عزتی ہو سکتی ہو, جس میں کسی کا نقصان ہو, یا جس کے اندر ایک قسم کا یعنی اٹریکشن ہو, آدمی فوراً اس کی طرف مائل ہوتا, کام عام چھوڑ کے ذرا واپس سے بتاؤ. انسان کی طبیعت ایسی خبروں کی طرف زیادہ جاتی ہے. اچھا ایسی خبریں لانے والے کتنے متقی ہوتے ہیں؟ کسی کا برا بتانے والا اچھا ہوتا ہے؟ کسی کی زندگی کے راز، اس کے گھر کے جھگڑے، یا اس کے مان لیجئے بیٹی کا مسئلہ، بیٹے کا مسئلہ، شوہر بیوی کا مسئلہ، اس طرح کے جو مسائل ہیں جس سے کسی کی بے عزتی ہوتی ہے، ایسی خبریں پھیلانے والا کتنا معتبر ہوتا ہے؟ اس کو بھی لذت آتی ہے کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو کوئی نہیں لایا. اپنی ذات کو لوگوں کی نگاہ میں نمایاں کرنے کے لیے بعض لوگ اس طرح کی خبریں لیے پھرتے ہیں چیل کوے کی طرح سے. پہلے زمانے میں کبوتر ہوا کرتے تھے، یہ بھی اس قسم کے کبوتر ہوتے ہیں جو ہر ڈالی پر بیٹھ کر بتاتے ہیں، سنو ایک بات ہے، سنو ذرا دھیان سے سنو. کالونیز میں، بلڈنگز میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں. مسلمان خبروں کو سنتا ہے، تحقیق نہیں کرتا. دل یہ نہیں کہتا ہے نہیں ہو سکتا یہ غلط ہو، بلکہ دل کیا کہتا ہے، نہیں جب بول رہے ہیں تو صحیح ہوگا. لیکن آپ کے اپنے بارے میں اگر یہ خبر ہو تو آپ کہیں گے تحقیق کیوں نہیں کی، ایسا نہیں تھا ایسا تھا. ایک لفظ بدلنے سے بات بدل جاتی ہے، ایک لفظ بدلنے سے واقعہ بدل جاتا ہے، ایک جملہ بدلنے سے پورا معاملہ بدل جاتا ہے. نقل کرنے والا اتنا احتیاط نہیں کرتا ہے. جیسے کسی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا فلاں کے بارے ہم رشتہ لے جا رہے ہیں، کیسے ہیں وہ لوگ؟ آپ نے کہا ٹھیک ہیں. اب اس نے نقل کرنے والے نے لے جا کے کیا کہا، فلاں سے میں نے پوچھا، کہنے کوئی خاص لوگ نہیں. ٹھیک ہے کہ اس نے کیا کر دیا، ایسے کوئی خاص لوگ نہیں ہیں وہ لوگ، مطلب کچھ دمدار لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، خاص نہیں کچھ. یا بعض اوقات اور بڑا کے بولتا ہے کہ انہوں نے، ان کے بولنے میں مجھ کو ایسا لگا کہ ان کے نزدیک وہ لوگ صحیح نہیں. اب اس نے کیا کیا، اپنا دماغ چلایا. نقل کرنے والا بولنے والے کے الفاظ کو بدل کے اپنے فہم کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. کیوں؟ وہ محتاط نہیں ہے. اس کو کیا پڑی ہے کسی کی عزت بچانے کی؟ اس کو کیا پڑی کہ میں اس کا جملہ لے جا کر کسی کے سامنے بیان کروں گا تو اس کی بے عزتی ہوگی، لوگ اس سے ناراض ہوں گے. عالم نے کہہ دیا، عالم صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ عالم صاحب نے کہا نہ کریں تو بہتر ہے. کیونکہ عالم کیسا ہے، ٹیکنیکلی ایک دم پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ بہت الفاظ کو چن کے بولتا ہے. اس نے کیا کہا، مناسب نہیں ہے. عالم صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ مناسب نہیں ہے، یا ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. وہ جانتا ہے معاملہ کراہت کا ہے، حرمت کا نہیں. اب جس نے فون کیا تھا اس نے لوگوں میں کیا کہا، میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے بولے ایسا کرنا جائز نہیں. جب مناسب نہیں ہے میں اور جائز نہیں میں، زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی خبریں قبول نہیں کی جائیں گی. ان کو ریجیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن پورا پورا مدار ان کی خبر پر ہو نہیں، اس کو ریچیک کیا جائے گا، کنفرم کیا جائے گا، اس کے بعد ہی قدم اٹھایا جائے گا. تو یہاں کہتے ہیں التبین طلب بیان حقیقته والإحاطة بها علما. تبین کا مطلب یہ ہے کہ تم اس پورے واقعے کی حقیقت اور اس کی وضاحت طلب کرو اور ہر طرف سے اس کا احاطہ کرو، یعنی پوری معلومات لو، ادھوری نہیں. ادھوری معلومات بھی بڑی بھیانک ہوتی ہے، ادھورا علم، ادھوری خبر بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے. مثلا کوئی آیا روتا ہوا، آپ کا بچہ آیا، کہا کہ ابو جان انکل نے مجھ کو تھپڑ لگایا. ابھی کیا ہے، خبر ہے، آدھی خبر ہے. اب یہ بڑا غصہ ہوا یا اماں کے پاس آیا پڑوسن نے ایسا کیا، لڑنے کے لیے تیار, پورا جنگ کا ارادہ کر کے آپ جب گیا تو دیکھا کہ میرے بیٹے نے اس کے بیٹے کے پورے دانت توڑ دیے ہیں, ناک توڑ دی ہے, اور وہ گیا ہے دواخانے میں ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرنے کے لیے. بس اس نے کیا کیا, غصے میں آ کے کھیلتے وقت ایسا کرتے ہو ایک تھپڑ لگا دیا اس کو, لیکن اس نے کیا کیا تھا, پوری بیٹ لے کے اس کو منہ پہ مار دی, اس کی ناک بھی ٹوٹ گئی اور دانت بھی ٹوٹ گئے اس کے, اور خون 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 دکھ رہا ہے پورا چہرے پہ. ڈاکٹر کے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے, پورا ریپیئر کر رہے ہیں اس کو. تو بعض اوقات خبر کیا ہوتی ہے, آدھی, اور آدھی خبر میں آدمی اقدام اگر کریں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیں, آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہونا چاہیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے اس آیت کے اندر. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کریں, طلب بیان حقیقت, اس کی حقیقت کی وضاحت طلب کرو, اگزیکٹلی بات کیا ہے, اور والاحاطۃ بها علما, علمی اعتبار سے اس پوری بات کا احاطہ ہونا چاہیے. پورا میٹر کیا ہے بتاؤ. بیوی شوہر کے جھگڑوں میں بھی ہوتا ہے, بیوی شوہر کے جھگڑوں میں بھی ہوتا ہے, بیوی شوہر کے بارے میں بولتی ہے, شوہر بیوی کے بارے میں بولتا ہے. اب اگر ایک کی بات سنیں تو مفتی صاحب شوہر کی بات سنیں بیوی کے بارے میں فتویٰ خلاف اس کے, اور دوسرے مفتی صاحب نے بیوی کے بارے میں سنا اس کی بات سنی شوہر کے بارے میں اس کے شوہر کے خلاف فتویٰ دے دیا. جب دونوں کو بٹھا کے آمنا سامنا ہوتا ہے پتا چلتا ہے دونوں بھی کلپریٹ ہیں, دونوں کی اپنی اپنی غلطیاں ہیں, ان کو دونوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے تو تمہاری یہاں غلطی ہے تمہاری یہاں غلطی ہے. تو بعض اوقات ادھوری بات بھی جھوٹ کی طرح ہوتی ہے, ادھوری بات بھی جھوٹ ہی کے حکم میں ہوتی ہے, پوری بات سے بات سمجھ میں آتی ہے. اس سے پہلے بھی واقعہ بیان کر چکا ہوں, ایک صحابی دور رہتے تھے, کسی نے کہا مسجد نبوی کے پڑوس میں آ کے رہ جا آسانی رہے گی, جماعت کی نماز ملتی رہے گی. کہا نہیں, یا اس نے کہا کہ سواری خرید لو دور رہتے ہو. کہا نہیں, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات گئی, آپ نے بلایا پوچھا کیوں ایسا کہا. کہا اللہ کے رسول میں نے اس لیے کہا کہ دور سے آؤں گا تو مجھ کو ثواب ملے گا آنے کا اور جانے کا, چل کے آؤں گا ثواب ملے گا ہر قدم پر. تب دیکھیے پوری بات ایسی, لیکن ادھوری بات کیا ہے, اس نے کہا میں مسجد نبوی کے بازو نہیں رہنا چاہتا, مجھے بالکل پسند نہیں. اب اس جملے کا ایفیکٹ آپ دیکھیے, کافر تو نہیں منافق تو نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بازو رہے اور یہ نہیں چاہتا, اس کو پسند نہیں. ادھوری بات غلط ایفیکٹ پیدا کرتی ہے. لہذا ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں, پوری بات معلوم ہونا چاہیے, پوری بات, ادھوری بات نہیں, اور جلد بازی نہیں. اس لیے کیا کہا یہاں پر, امہلو, انتظار حتی تعریف حق صحت اہو, یہاں تک کہ اس بات کی صحت اوتھینٹسٹی تم کو معلوم ہو جائے. لا تعجلوا بقبولہ, فوراً اس کو قبول کر کے اس میں جلد بازی مت کرو, قبول کرنے میں جلد بازی مت کرو. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں قال اللہ عز وجل فتبینوا, اللہ تعالی نے فرمایا تحقیق کرو. ولم یقل فردوه ولم یقل فاقبلوه, اللہ تعالی نے یہ بھی نہیں کہا کہ رد کر دو, اللہ تعالی نے یہ بھی نہیں کہا کہ قبول کر دو. بل یجب علینا ان نتبین, بلکہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم تحقیق کریں. وفی قراءۃ فتثبتوا, اور ایک قراءۃ میں کیا ہے فتثبتوا, وهما بمعنى متقارب والمعنى ان نتثبت, پختہ علم حاصل کر لو, یقین والا علم حاصل کرو. فاذا قال قائل, اب اگر کوئی کہتا ہے اذن لا فائدۃ من خبره, کوئی اگر کہے کہ اس کی خبر کا فائدہ کیا ہے, نہ ہم قبول کر رہے ہیں نہ رد کر رہے ہیں, اب غور کریں، یہاں بہت بڑی بات بیان کی جا رہی ہے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے تحقیق کرو، تو کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قبول کرو اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو رد کرو. تو نہ قبول کرو نہ رد کرو تو کیا کرو، فائدہ کیا ہے؟ نہ ہم قبول کر رہے ہیں نہ رد کر رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ کہ نہ ہم قبول کر رہے ہیں نہ رد کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں قلنا لا بل فی خبر ہی فائدہ ہے. نہیں، بلکہ اس کی خبر میں فائدہ ہے، فاسق کی خبر میں بھی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ وہو انہ یحرک النفس حتی نسأل ونبحث. کہتے ہیں کہ اس کی خبر سے ہمارے جی میں ایک تحریک پیدا ہوئی کہ ہم واقعی تحقیق کریں، واقعی تحقیق کریں. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو غیر معتبر ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کا بیٹا وہاں باہر کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا تھا. ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں بڑے بھولے ہوتے ہیں، یا بچی کے بارے میں کوئی بول دیا آپ کی بچی وہاں فلاں جگہ رکی ہوئی تھی، یا فلاں جگہ میں نے دیکھا، دیکھی آپ کی بچی ہے، میں بھلا چاہتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. اب یا تو یہ ہے کہ ایک آدمی فوراً خبر قبول کر لے اور اس کی بنیاد پر اقدام کرے، یا پھر یہ کہ سرے سے اس کو رد کر دے. نہیں نہیں، یہ آدمی معتبر نہیں ہے، ہمارے بچے پہ ہم کو بہت بھروسہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس کی خبر صحیح بھی ہو، وہ اگرچہ معتبر نہیں ہے، لیکن کیا یہ لازم آتا ہے کہ غیر معتبر آدمی ہمیشہ جھوٹ بولے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کی خبر میں کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی خبر آتی ہی ہمارے دل میں تحقیق کا مزاج پیدا ہوا، حتی نسأل ونبحث. اس کی خبر ہم کو تحقیق پر آمادہ کرتی ہے. لأنه لولا خبره ما حركنا ساكنا، اگر اس کی خبر نہیں ہوتی تو ہم حرکت میں ہی نہیں آتے. لیکن لما جاء بالخبر نقول لعله كان صادقا، لیکن جب وہ خبر لے کر آیا تو ہمارے دل میں بات آئی، شاید اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. فنتحرك ونسأل ونبحث، ہم حرکت میں آ گئے، ہم نے پوچھا، پوچھ تاچھ کی اور تحقیق کی. فإن شهد له الواقع بالحق قبلنا، پھر اگر اس کی بات کے مطابق اور ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس کی بات صحیح تھی تو ہم نے اس کی بات کو قبول کیا. لوجود القرینۃ الدالۃ علی صدقہ، اس لیے کہ اس کی خبر کے سچ ہونے پر اور بھی قرائن ہیں، اور بھی ذرائع ہیں جن سے اس کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے. وإلا رددنا، لیکن اگر اس کی بات کی کہیں سے تصدیق نہیں ہو رہی ہے تو اس کی بات کو ہم کیا کر دیں گے؟ رد کر دیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آ کے کہتا ہے، فاسق آدمی ہے، متقی نہیں ہے، کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کا بچہ اسکول نہیں گیا ہے، آپ سے بول کے گیا، میں نے دیکھا اس کو بیگ لے کے وہ تھیٹر کے باہر کھڑا ہے ٹکٹ کی لائن میں. اب اگر یہ خبر ہے کہ اے فاسق کہیں کا، اس کی خبر نہیں لیں گے ہم، لیکن اس کی خبر پر آپ کے دل میں ایک خیال آیا، صحیح بھی تو ہو سکتا ہے، آپ نے اسکول میں فون کیا، کلاس ٹیچر کو فون کیا، آپ نے پوچھا ہمارا بچہ اسکول آیا ہے، کہ نہیں آج اسکول نہیں آیا. اب کیا ہو گیا؟ اب آپ کے دل میں بات آ گئی، یہاں سے تو اسکول گیا ہے، بیگ لے کے گیا ہے، اور کلاس ٹیچر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا بچہ اسکول میں نہیں آیا. اب آپ نے پھر سے اس کو فون کیا، کہاں کون سے تھیٹر کے باہر دیکھا؟ فلانے تھیٹر کے باہر دیکھا. آپ خود چل کے گئے، بھائی باپ ہے مثلا، باپ گیا اور جا کر دیکھا، واقعی لڑکا تھیٹر سے نکل رہا ہے فلم دیکھ کے، پاپ کارن پھینکتے ہوئے کھاتے ہوئے. ہاں تو اب کیا ہوا؟ اس کی خبر اگرچہ وہ معتبر نہیں ہے، لیکن آپ نے کلاس ٹیچر سے پوچھا اور حرکت میں آ کے آپ خود گئے اور آپ نے دیکھا، تو اس کی خبر کیا تھی؟ صحیح تھی. اگر آپ رد کر دیتے اس کی خبر کو، تو آپ ایک صحیح بات میں بھی محروم ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی اس کی خبر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. مثلا آپ نے فون کیا کلاس ٹیچر کو, کلاس ٹیچر نے کہا ہاں یہاں بیٹھا میرے سامنے بات کرنا ہے, بات بھی کرا دی. کلاس ٹیچر آپ کے بچے نے کہا ابو کیا بات ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ہو گیا خلاص. بچہ میرا اسکول میں, اس نے کیا کیا جھوٹ بولا. آپ نے کہا کیوں بھائی ایسے کیوں کہا, اپریل فول. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں چیز. لیکن کہتے ہیں فائدہ کیا ہے, فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کی خبر پر حرکت میں آتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اور کبھی موقع یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح نکل آئے, اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہو. تو اگر ہم تحقیق نہ کریں تو کبھی سچی خبر کو بھی ہم رد کر سکتے ہیں. اسی لیے کیا کہا, سیدھے سے رد مت کرو, تحقیق کرو, تحقیق کرو, دیکھو. ہاں اگر کسی کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہو جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, خامخواہ کیوں آپ اس میں پڑھیں, سمجھ رہے ہیں بات. جیسے کسی نے فون کر کے کہا معلوم ہے فلانے کی بیوی اور اس آپ کی جو فلانی ہے نا سہیلی, اس کے اور اس کے شوہر میں جھگڑا ہو رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے سننا ہے. اب آپ تحقیق کر رہے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے کہ ان کا جھگڑا ہو, ان کا طلاق ہو رہا ہے کہ کیا, اور کیا ضرورت ہے آپ کو. کسی کی ذاتی زندگی میں آپ پڑھیں, یہ بھی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر واقعی آپ کے متعلقین ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ برا ہو, وہ ایک اور بات ہے. لیکن لذت کے لیے لوگوں کی زندگی میں کھود کرید کرنا اور ان کی زندگیوں میں جھانکنا, یہ اخلاقی اعتبار سے ایک بری چیز ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, ان کے لیے کھانے میں اچار ہوتا ہے دوسروں کی زندگی میں جھانکنا, اس کا کیسا چل رہا, اس کا کیسا چل رہا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے, دیکھیے اس کی جڑ میں کیا ہے. اس کی جڑ میں سیلف اشورنس ہوتا ہے. اس کی جڑ میں کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی کا برا ہوا تو بہت اچھا لگتا ہے, رحم کرتے اس پہ, لیکن یہ لگتا ہے وہ ہم سے سپیریئر نہیں ہے. ہاں وہ بھی فالٹی ہے, بڑے اچھے بنتے ہیں, نہیں ہم لوگ اس سے اچھے ہیں. تو یہ اپنے لیے سیلف اشورنس ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی بڑائی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے اس کو, یہ بیماری ہے, یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. کیوں, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط. جتنے لوگ چاہے اس سے ہمدردی کریں ہم, ہاں اچھا نہیں ہوا تمہارا ٹھیک, لیکن اندر کیا ہے, لڈو پھوٹ رہے ہیں اندر. کیا ہے, ہاں یہ بھی ابھی کیا ہے, فالٹی ہیں. ہم لوگ سپیریئر ہیں, ہم اچھے, ہمارے اندر کچھ ایسا نہیں ہے. ان کے اندر بھی خرابی, ان کے اندر بھی خرابی, ان کے اندر بھی خرابی ہے. تو یہ دیکھیے یہ نفسیات اچھی نہیں ہے. اسی لیے ایسے لوگ عام طور سے لوگوں کی زندگی میں تحقیقات کرتے رہتے ہیں, جتنے ان سے جڑے ہوئے رہتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور اس کا بھلا چاہنے والا ہونا چاہیے. بہرحال تو اس آیت سے جو بات سامنے آئی, یہ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین یہ کہتے ہیں کہ اس کی خبر کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کرتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہا ہنا فائدت لطیفہ, یہاں ایک بہت ہی لطیف فائدہ اور اصول ہم کو ملتا ہے. وہی بات جو ابن عثیمین نے کہی, اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی انہ سبحانہ لم یأمر برد خبر الفاسق وتکذیبہ وشہادتہ جملۃ وانما امر بالتبین, کہ اللہ تعالی نے فاسق کی خبر کو رد کرنے, جھٹلانے اور اس کی گواہی کو سرے سے خارج کر دینے سے اس کا حکم نہیں دیا, بلکہ ہم کو تحقیق کا حکم دیا. فَإِنْ قَامَتْ قَرَائِنُ وَأَدِلَّةٌ مِّنْ خَارِجٍ تَدُلُّ عَلَىٰ صِدْقِهِ عُمِلَ بِدَلِيلِ الصِّدْقِ وَلَوْ أَخْبَرَ بِهِ مَنْ أَخْبَرَ, اگر اس کی بات کے لیے قرائن ایسے ہوں, ایکسٹرنل ایلیمنٹس ایسے کچھ ہوں اس خبر کے علاوہ جن سے اس کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہو, تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. ولو اخبر بھی من اخبر, چاہے خبر دینے والا کوئی بھی ہو. وہکذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته, اور اسی طرح سے ضروری ہے کہ ایسے معاملات میں فاسق اور جو تقوی والی صفت سے متصف نہیں ہوتے ہیں ان کی خبر پر اعتماد کرنا چاہیے جب اور ذرائع سے اس کی تحقیق ہو جائے. اور ذرائع سے اس کی تحقیق ہو جائے. وَكَثِيرٌ مِّنَ الْفَاسِقِينَ يَصْدُقُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ وَرِوَايَاتِهِمْ وَشَهَادَاتِهِمْ. کتنے ہی ایسے فاسق ہیں کہ جو اپنی باتوں میں سچے ہوتے ہیں, اپنی روایات میں سچے ہوتے ہیں, اپنی گواہی میں سچے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک فاسق آدمی ہوتا ہے لیکن وہ خبر دینے میں کیا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی شراب پیتا ہے مثلا, لیکن اخلاقی اعتبار سے دوسری چیزوں میں اچھا ہے, نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا ہے, لیکن شراب پیتا ہے. تو بعض اوقات ایک انسان میں ایک برائی ہوتی ہے لیکن گفتگو کے اعتبار سے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے. کیوں جھوٹ بولے, کیوں کسی کے بارے میں غلط بات کرے. بل کثیر منہم یتحرر الصدق غاية التحری وفسقه من جهات اخرى. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت احتیاط اور اہتمام کرتے ہیں سچ بولنے کا, اور ان کا گناہ زندگی کے دوسرے معاملات میں ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال دی, آدمی شراب پینے والا ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی جھوٹ بات یا کسی کی عزت کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے کسی کی بدنامی ہو. فَمِثْلُ هَذَا لَا يُرَدُّ خَبَرُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی خبر اور گواہی کو رد نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَتُ مِثْلِ هَذَا وَرِوَايَتُهُ لَتَعَطَّلَتْ أَكْثَرُ الْحُقُوقِ وَبَطَلَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ. کہتے ہیں اگر ہم ایسے لوگوں کی گواہی کو سرے سے خارج کریں, اس کی تحقیق نہ کریں, تو کئی لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے. کون گواہ ہے تمہارا, زمین تمہاری ہے, فلانا آیا, اے تو فاسق ہے, چھوڑ دو, اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو پھر اب زمین کس کی, لا اس کو دے دو. تو بعض اوقات گواہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں لیکن اپنی بات میں سچے ہوں, اور قرائن سے جب تحقیق کی جاتی ہے ان کی گواہی کی بنیاد پر تو ان کی بات سچی ثابت ہوتی ہے. ایک آدمی دعویٰ کرے بھائی میرا ہے یہ, نہیں تو فاسق ہے, تیرا نہیں ہے, دوسرے کو دے دو, کئی لوگوں کے حقوق برباد ہو جائیں گے. لہذا بعض اوقات آدمی فاسق ہوتا ہے, اس کی خبر کو سرے سے خارج نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کرنا چاہیے, اور اگر قرائن سے اس کی بات کی سچائی ثابت ہو جائے قبول کرنا چاہیے. اور خاص طور سے اگر وہ آدمی سچائی کا اہتمام کرنے والا ہو تو اس کی بات پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے. فاسق کی خبر قبول نہ کرنا اسی لیے ہے کہ ایسا آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. جو آدمی خواہش پرست ہو وہ جھوٹ بولنے میں کیوں نہیں ڈرے, کیوں ڈرے گا. لیکن ایک آدمی اگر واقعی بعض گناہوں میں مبتلا ہو لیکن سچائی کا اہتمام کرتا ہو, اس کی زندگی میں کوئی آدمی اس کو جھوٹ پہ نہیں پکڑا ہے, ہمیشہ بولتا ہے سچ بولتا ہے, تو یہ آدمی, اس آدمی کی خبر کو قبول کیا جائے گا, اس آدمی کی خبر کو قبول کیا جائے گا. یہ بھی اصول اس میں یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے بعض اہل علم نے, محدثین نے بعض اہل بدعت کی روایت کو بھی قبول کیا ہے. کیوں؟ اگرچہ وہ فاسق ہیں اپنی بدعت کی وجہ سے, لیکن اپنی زبان میں سچائی کی وجہ سے ان کی خبر قبول کی جائے گی, ان کی روایت دی جائے گی. کہتے ہیں وَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَةُ مِثْلِ هَذَا وَرِوَايَتُهُ لَتَعَطَّلَتْ أَكْثَرُ الْحُقُوقِ وَبَطَلَتْ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ. کئی حدیثیں رد ہو جاتی جو کہ صحیح حدیثیں ہیں, نقل کرنے والا سچا ہے لیکن بعض گناہ اس کی زندگی میں ہے. تو ایسے آدمی کی روایت اگر رد کر دی جائے تو کئی صحیح حدیثیں ہم سے کھو جائیں گی. ولا سيما من فسقه من جهه الكذب ولا سيما من فسقه من جهه الكذب فان كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه وهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. کہ ایک آدمی کبھی اگر جھوٹ بولا ہے تب بھی اس کو فاسق قرار نہیں دیا جائے گا, ہاں اگر جھوٹ بار بار اس سے صادر ہوتا ہے, جھوٹ بار بار اس سے صادر ہوتا ہے اور اس کا جھوٹ سچ سے زیادہ ہے, وہ احتیاط نہیں کرتا ہے, تو پھر سرے سے ایسے آدمی کی گواہی اور اس کی خبر رد کر دی جائے گی, بالکل بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تحقیق کرنے کی بھی اس کے معاملے میں ضرورت نہیں.
یہ آدمی جھوٹا ہے اس کی روایت ہم نہیں لیں گے. اسی لیے محدثین نے ایسے لوگوں کی روایت کو سرے سے رد کر دیا جن کا جھوٹ معروف تھا, چاہے وہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں ہو یا لوگوں کے معاملات میں ہو, ایسے لوگوں کی روایت سرے سے قبول نہیں ہوتی ہے. اور جگہوں سے تصدیق ہوتی ہے تو اس خبر کو لیا جائے گا, ان کی خبر کو نہیں. اس خبر کو لیں گے سچے کی, ان کی خبر کو نہیں. لہذا یہ ایک اصول یہاں معلوم ہوا. کئی اصول ہیں یہاں پر, دیکھیے. نمبر ایک, فاسق کی خبر پر توقف کیا جائے گا, سرے سے اس کو قبول بھی نہیں کریں گے, رد بھی نہیں کریں گے. فاسق اگر سچا ہو تو اس کی خبر قبول کی جا سکتی ہے, فاسق اگر جھوٹا ہو تو جھوٹ اور فسق دو چیزیں جمع ہو گئیں, سرے سے اس کی خبر کو نہیں لیں گے. فاسق کی خبر بے فائدہ نہیں ہے, اس کو قبول نہ کرنا یا اس کو رد نہ کرنا, اس سے بے فائدہ وہ نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ اس خبر سے تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے اور قرائن سے جب اس کی بات کی تصدیق ہو جائے اس کو مانا جائے گا, ورنہ نہیں. ورنہ نہیں, الا یہ کہ وہ سچا ہو, الا یہ کہ وہ سچا ہو. تو یہ بعض باتیں خبر کی قبولیت کے اعتبار سے ہم کو ملی. مزید باتیں اس میں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے, جو اس کا دوسرا سماجی پہلو ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے, اور بعض بچی ہوئی باتیں اس میں انشاءاللہ ہم دیکھ کر آگے کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.